میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. جنت میں نرم نرم بچھو نو محمد. ہم جواب اذان کے تعلق سے مدنی پھول سن چکے ہیں اور آج اقامت کے مدنی پھول ہیں، اور اقامت میں لفظ کے فوراً بعد کس انداز سے آپ نے جواب دینا ہے، آئیے اقامت کی جواب کا طریقہ دیکھیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
اب مدنی پھولوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. یا مصطفیٰ کے سات حروف کی نسبت سے اقامت کے سات مدنی پھول. اقامت مسجد میں امام کے عین پیچھے کھڑے ہو کر کہنا بہتر ہے، اگر عین پیچھے موقع نہ ملے تو سیدھی طرف مناسب. اقامت اذان سے بھی زیادہ تاکیدی سنت ہے. اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، جیسا کہ آپ نے عملی طریقے میں دیکھا. اقامت کے کلمات جلد جلد کہیں اور درمیان میں سکتہ مت کیجئے. تیز تیز بولے جائیں گے، بیچ میں گیپ نہیں ہوگا، جس طرح اذان کے اندر ہوتا ہے گیپ، ایسا نہیں ہوگا. اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر دائیں بائیں منہ پھیرنا ہے، جس طرح بیان کیا، پوری گردن یعنی سینہ آپ کا قبلہ رخ رہے گا، گردن پھرے گی، پھر حی علی الصلاۃ، اور پھر اسی پوزیشن پر آپ آ کر حی علی الفلاح کہیں گے. اقامت اسی کا حق ہے جس سے اذان کہی ہے. اذان دینے والے کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اگر بغیر اجازت کہی اور مؤذن کو ناگوار ہوا جس سے اذان دی اس کو برا لگا تو مکروہ ہے. اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے. جسے انہیں مسجد میں ہے تو بیٹھ جائے. اسی طرح جو لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں, یعنی جب امام صاحب موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سب کو بیٹھنا ہے. اور اس صورت پہ کہ امام صاحب موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اقامت ہو رہی ہے, اب ایسی صورت میں کھڑے ہونا کی جو ترکیب ہے وہ یوں ہے کہ جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اب کھڑا ہو جائے گا, اور امام صاحب پہلے سے موجود ہے تو یہ حکم امام صاحب کے لیے بھی ہے. اذان ہمیں بھی آنی چاہیے. 11 ایسے مواقع ہیں کہ جس میں اذان کہنا مستحب ہے, اور وہ یہ جو نماز کی اذان یہ تو سنت موقعہ اور اس کا حکم مثل واجب ہے, اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں اذان کہی جا سکتی ہے, اس کا فائدہ ہوتا ہے. نمبر 1, بچے مغموم غم زدہ مرگی والا, بیمار آدمی مرگی والا, غضب ناک اور بد مزاج آدمی, بد مزاج جانور کے کان میں اذان کہنا مستحب ہے. لڑائی کی شدت کے وقت آتش زدگی, آگ لگ گئی تو اس وقت بھی اذان کہنی چاہیے کہ اذان آگ کو بجھانے والی ہے. میت دفن کرنے کے بعد, کہ اس کا ایک فائدہ شیطان سے دوری بھی ہے, رحمت کا نزول بھی ہے, اور یہ تلقین بھی ہے کہ مردے کو سوالات قبر یاد آئے. جن کی سرکشی کے وقت مثلا کسی پر جن سوار ہو گیا تو اذان کہیے. جنگل میں راستہ بھول جائیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو اس وقت اذان کہے کہ اذان جو ہے نا اس کی برکتیں حاصل ہو. وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے. آج کل اکثر مساجد کے اندر ہی اذان دینے کا رواج پڑ گیا جو کہ خلاف سنت ہے. اذان خارج مسجد میں کہی جائے, اذان مسجد میں عین مسجد میں جو خاص نماز کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر نہیں دی جائے گی. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی ثابت نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر اذان دلوائی ہو. مزید فرماتے ہیں مسجد میں اذان دینی مسجد و دربار الہی کی گستاخی و بے ادبی ہے. صحنِ مسجد کے نیچے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہ جگہ خارج مسجد ہوتی ہے, وہاں اذان دینا بلا تکلف مطابق سنت ہے. جمعہ کی دوسری اذان جو آج کل خطبے سے قبل مسجد میں خطیب کے منبر کے سامنے مسجد کے اندر دی جاتی ہے, یہ بھی خلاف سنت ہے. جمعہ کی دوسری اذان بھی مسجد سے باہر دی جائے مگر مؤذن و خطیب کے سامنے. خطیب صاحب یہاں بیٹھے بالکل اسٹریٹ میں جہاں مسجد ختم ہو رہی ہے وہاں جا کر اذان دی جائے. آپ فرماتے سنت کو زندہ کریں اور 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھامے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے. اذان و اقامت سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود و سلام کے صیغے پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. درود و سلام اور اذان میں گیپ کرنے کے لیے یہ کہیے. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. اقامت سے پہلے کہہ لیجئے, اعتکاف کی نیت کیجئے, موبائل فون ہو تو بند فرما لیں. درود پاک الگ ہیں, بسم اللہ شریف, درود شریف وغیرہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ الگ ہیں, اذان کا حصہ نہیں ہے. پھر لازمی بات ہے کئی جگہوں پر درود پاک کے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں, ہر جگہ ایک ہی صیغہ استعمال نہیں ہوتا. کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے, مسجدوں میں مختلف رائج ہوتے ہیں. ہاں دعوت اسلامی کی طرف سے ترغیب مخصوص الفاظ کی ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, مگر سب جگہ آپ دیکھیں جہاں درود پاک پڑھے جاتے ہیں وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. عاشقان رسول کہاں نہیں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں درود و سلام سے محبت کرنے والے. مختلف صیغوں میں مختلف انداز سے یہ اذان سے متعلق بھی صیغے پڑھے جاتے ہیں، رائج ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اذان سے بعد پہلے مختلف صورتوں میں، اجتماعی طور پر سلام کی صورت میں، اذان کے علاوہ بھی درود پاک کا معمول ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، درود شریف قبل اقامت پڑھنے میں حرج نہیں، مگر اقامت سے فصل یعنی فاصلہ یا علیحدگی چاہیے، یا درود شریف کی آواز آواز اقامت سے ایسی جدا ہو کہ امتیاز رہے اور عوام کو درود شریف جزء اقامت نہ معلوم ہو. اگر کوئی گیپ نہیں کر رہا تو اس کو چاہیے یہ کہ اپنی آواز درود پاک کی تھوڑی سی، آپ سمجھے، آواز کا اتار چڑھاؤ چینج رکھے، آہستہ آواز میں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر جب وہ اقامت شروع کرے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ چیز بھی گیپ کا سبب بنے گی. تو درود پاک اور اس طرح کے صیغے اس انداز سے پڑھنے چاہیے. اچھا، بعضوں کو اس میں یہ وسوسہ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، اب رائج ہو گئیں، تو انہیں چاہیے فیضان اذان سے امیر السنت نے اس وسوسے کا جو جواب دیا ہے وہ پڑھ لیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے کہ جو کام اس دور میں نہیں ہوا تھا وہ بری بدعت اور گناہ ہے، تو فی زمانہ ہمارے معاملات میں بھی بہت ساری چیزیں رائج ہیں. اس کی مثالیں دی ہیں، قرآن پاک پر پہلے نقطے نہیں ہوتے تھے، اعراب زیر زبر پیش تو ہوتے نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے، یہ حجاج بن یوسف نے بعد میں لگائے. ختم آیات پر علامت کے طور پر نقطے بھی لگوائے. قرآن پاک کی چھپائی پہلے نہیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر جو امام کے کھڑے رہنے کے لیے تاق نما محراب پہلے نہیں بنتی تھی، ولید مروانی کے دور میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایجاد کی، اور آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہے. چھ کلمے، علم صرف و نحو، علم حدیث، درس نظامی، شریعت و طریقت کے سلسلے، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز میں سفر حج، یہ ساری مثالیں اس میں دی گئی ہے اور اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل ہے، من سن فی الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. جس شخص نے مسلمانوں میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس نیک طریقہ جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. اذان کی توہین کے بارے میں چند سوال و جواب سن لیجئے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں رسالے کے اندر، وہ میں آپ کو پڑھ کر بیان کر دیتا ہوں. اور لازمی بات ہے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کی معلومات ہونی چاہیے. دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، کفریہ کلمات کی معلومات ہونی چاہیے. کس لیے؟ تاکہ ان الفاظ سے ہم بچ سکیں. ہمارے پاس کئی مثالیں ہماری پڑی ہونی چاہیے تاکہ ایسی کوئی بھی بات ہو وہ نہ کر سکے. دو باتوں میں ہماری گرفت ہے، زبان سے بات سمجھتے ہوئے کفریہ کلمہ کہہ دینا بلا اقرائے شریف، شرعن ایسی کوئی صورت نہیں تھی، کوئی گن پوائنٹ پہ ہمیں لے کر کھڑا ہوا ہے اور ہم یہ نہیں بولیں گے تو مار دے گا، ایسی کوئی صورت نہیں تھی، اور پھر بھی سمجھتے ہوئے ہوش و آواز میں زبان سے کہہ دیا، یا کسی اور نے کہا اور ہم نے اس چیز کو قبول کر لیا، صحیح کہا ہے، یعنی مانا سمجھ کر ہنسنے بیٹھ گئے، بات سمجھ لی کہ غلط کر رہا ہے پھر بھی مذاق لے لیا، ان میں ہماری گرفت ہوگی. تو اب یہ ایک بات جب بھی آتی ہے نا کفریہ کلمات کی، تو ایک بات سمجھیں کہ ہمارے پاس اتنا علم تو ہے نہیں کہ ہم کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی حکم لگا سکیں. ایسا کوئی بھی کلام سنیں، یعنی اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پڑھنا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ہمارا مدنی انعام بھی ہے، سالانہ مدنی انعامات میں سے بھی ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے. اس کتاب کو پڑھنے سے کم از کم ذہن میں ایسی باتیں مفہوم میں ہو کہ کوئی شخص کوئی بات کہے فوراً ہمیں کچھ پریشانی ہو جائے، یار کیا بول دیا، کیا حکم ہوگا، یہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس کی بات کو قبول نہ کریں. کسی نے کہا، اس نے کہا آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کر کر مسئلہ معلوم کریں، اس کی بات کو قبول نہ کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے. دوسری بات، اہم ترین بات، ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے کہ جو ہمارے لیے ایسے نقصان کا سبب ہو. بھائی اعمال تو سیکھ ہی رہے ہیں، عقائد ہی درست نہ ہو تو بندہ لازمی بات ہے ان اعمال سے اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. ضروری عقائد کی معلومات تو ویسے بھی ہونی چاہیے، بہار شریعت کا پہلا حصہ بھی پڑھا ہونا چاہیے. ایک کتاب کا نام ہے کتاب العقائد، صدر الافاضل حضرت سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، بڑی آسان کتاب ہے، بنیادی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یہ باتیں یہ رسالے بھی پڑھے ہوں اور ساتھ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہماری پڑھی ہونی چاہیے تاکہ جب کبھی ایسا خدا نہ خواستہ بات کان پہ پڑے تو ہم علماء سے رابطہ کریں، ہم مفتی سے رابطہ کریں، ہم دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کریں. کسی پر حکم لگانے کی کسی کو ہمیں اجازت نہیں ہے. ان چیزوں کو پڑھنے کا مقصد خود کو بچانا ہے، کوئی بات کان پر پڑ گئی تو علماء سے رابطہ کرنا ہے. دیکھیں بعض ٹاپکس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، علمی مسائل کے اندر یہ جو کفر کے کفریہ کلمات کے ٹاپک ہیں یہ مشکل ترین ٹاپک ہے کہ جس نے بولا اب آیا بولنے والے پر کیا حکم ہوگا، کیا وہ مسلمان رہا نہیں رہا، اس پر کیا کیا حکم ہے، یہ ایک لمبا موضوع ہے. ایسی کوئی بھی بات سنیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک چیز سے بچیں، ہمارے کانوں پر کوئی بات پڑے تو ہم قبول نہ کریں بلکہ علماء سے رجوع کریں. اس بات کو ذہن میں سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ہم کسی پر حکم لگا کر خدا نہ خواستہ ہم پر ہی حکم نہ لگ جائے کہ ہم کسی پر حکم لگا رہے ہوں، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہوں اور ایسی بات بولنے کی ہمیں شرعی اجازت نہیں ہو تو ہم پر ہی حکم لگ جائے. تو لہٰذا ان باتوں میں اس بات کو مد نظر رکھیں. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہی سے یہ مدنی پھول لیے گئے ہیں، اس کو سن لیجئے. اذان کی توہین کے بارے میں سوال جواب، اذان کی توہین کرنا کیسا؟ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، کسی بھی شعار اسلام کی توہین کفر ہے. اذان میں یہ بہت اہم بات، یہ ایسا ایک تعداد اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے. اذان میں حی علی الصلاح یعنی آؤ نماز کی طرف، یا حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف سن کر مذاق میں یہ کہنا آؤ سینما گھر کی طرف ورنہ ٹکٹے ختم ہو جائیں گے، ایسا کہنا کیسا؟ جواب، کفر ہے. کیونکہ معاذ اللہ یہ اذان کا مذاق اڑانا ہوا. اعلی حضرت سے یوں سوال ہوا کہ کسی شخص نے مؤذن سے ایک مذاق مسخری شروع کر دی اور حی علی الصلاح سن کر مذاق اڑانا شروع کر دیا، تو اعلی حضرت سے پوچھا گیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذان سے استہزاء یعنی مذاق کرنا ضرور کفر ہے. اگر اذان ہی سے اس نے استہزاء یعنی مذاق کیا تو بلا شبہ کافر ہو گیا. اذان کے متعلق کفریہ کلمات کی 8 مثالیں، جو اذان کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے. نمبر 2، اذان کی تحقیر کرتے ہوئے کہنا کہ گھنٹی کی آواز نماز کی اطلاع دینے کے لیے زیادہ اچھی ہے، یہ کفر ہے. جو اذان دینے والے کو اذان دینے پر کہے تو نے جھوٹ بولا، ایسا شخص کافر ہو گیا. جس نے کسی مؤذن کے بارے میں اذان کے مذاق کے طور پر کہا یہ کون محروم ہے جو اذان کہہ رہا ہے، یا یہ کہا اذان کے بارے میں کہا غیر معروف سی آواز ہے، یا کہا اجنبیوں کی آواز ہے. یہ تمام اقوال کفر ہیں, یعنی جبکہ بطور تحقیر یعنی حقارت کے طور پر کہے. ایک نے اذان کہی, دوسرا مذاق اڑانے کے لیے دوبارہ اذان کہے تو اس پر حکم کفر ہے. اذان سن کر یہ کہنا کیا شور مچا رکھا ہے, اگر یہ قول خود اذان کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہے تو کفر ہے. دیکھیں میں نے پہلے ایک وضاحت کر دی, اس پوری چیز کو سننے کے بعد اذان کے بارے میں کوئی شخص کوئی برا کلمہ کہے, خلاصہ کیا ہوا, اذان کے بارے میں اذان کے انداز کے بارے میں کوئی شخص کوئی بری بات کہے جو کانوں کو بری لگے, ارے کیا بول دیا اس نے. اب اس صورت کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے, ایک تو سب سے پہلے اس کی بات کو دل میں برا جانے, قدرت ہو تو خاموش کرائے, پھر علماء سے رابطہ کرے. بھئی ایک شخص نے یہ جملہ بولا اس کا یہ کہنا کیسا ہے, اگر وہ کہیں اس پر جو حکم وہ دیں, اس کو توبہ کرنی ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, تو اس حکم پر عمل کروا سکتا ہو تو کروائے, نہیں کروا سکتا تو اس کو جان لے اور اس سے بچے. مگر اس معاملے میں کسی کے اس طرح کے معاملے پر اس پر حکم لگانا میرا آپ کا اور ہر عالم کا کام بھی نہیں ہے. یہ حکم لگانا مفتی اسلام کا کام ہے, ہمارے کان پر ایسی بات پڑے تو ہم علماء سے رابطہ کریں. اور آخر میں بڑی اہم چیز آپ کو بتانی تھی, اذان سے بچے کے کان میں اذان کس طرح دی جائے گی. جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے. اذان کہنے سے انشاءاللہ عز و جل بلائیں دور ہو جائیں گی. بہتر یہ ہے کہ داہنے رائٹ کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی لیفٹ میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. اچھا بچے کے کان میں اذان جب دینی ہوتی ہے اس کے کان پر بھلے چادر ہے رہنے دی جائے, اس میں ایک بڑا محبت بری بات ہے. دیکھیں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے گی, آپ نے اذان دینی ہے, اذان اور اقامت میں فرق کیا ہوگا؟ اذان دینے والا قبلہ رخ کھڑا ہو کر بچے کو پکڑے, آپ قبلے کی طرف ہیں, آپ کے الٹے ہاتھ پر اس کا سر رکھا ہوا ہے تو اس کا سیدھا کان آپ کی طرف ہے, یہاں دینی ہے اذان. اور اقامت کے لیے جب اس کو گھمانا ہے تو قبلے کی طرف سر کر کر گھمائیں, یہ محبت کی بات ہے. اس کو یوں نہیں گھمائیے گا کہ پیر قبلے کی طرف ہو, اب آپ گھما کر یوں لائیں گے کہ قبلے کی طرف اس کا پیر جو ہے وہ نہیں ہو, آپ گھما کر اس طرف لا کر اقامت دیں گے. لیکن مسئلہ وہی رہ گیا کہ اذان اور اقامت میں فرق کیسے ہوگا, اذان میں سکتہ ہے, اقامت میں سکتہ نہیں ہے. آپ اذان کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر, رکیں گے, پھر آپ کلمہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ آپ بریک دے کر پڑھیں گے. اور اقامت میں آئیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس طرح آپ کی اب یہ اقامت شروع ہو جائے گی. تو آپ نے اذان کہنی ہے تو ایک جگہ بریکس آئیں گے, سکتے آئیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ رکیں گے اور دوسری طرف آپ بالکل فلو میں چلیں گے جیسا پہلے آپ کو بیان کیا گیا. یہ 2 چیزوں کا فرق اذان اور اقامت میں ہو جائے گا. پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں, سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب. میں 5 نمازیں پڑھوں
وہ توفیق ایسی عطا یا الہی.